خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، عمل کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سلیم صافی پروگرام غامدی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جہاد سے متعلق گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ موضوع اتنا اہم اور اتنا وسیع ہے کہ پھر بھی اس کے کچھ پہلو ابھی تفصیل طلب ہیں۔ آج کے پروگرام میں میں وہ پہلو جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ مزید موضوعات کی طرف آگے بڑھا جائے۔ جاوید صاحب، آپ نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والی اقوام ہیں، ان کے خلاف اقدام کا حق جو ہے یا ان کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، اور پھر آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو اقدام کیا وہ ان کے رسالت کے منصب کا تقاضا تھا، اس کے تحت وہ اللہ کی جو سزا تھی وہ ان کے ہاتھوں ان کو دی گئی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ان تک محدود نہیں رہا، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی غیر مسلم اقوام کے خلاف اقدامات کیے، وہ کیوں تھا؟
میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا لیکن شاید بات واضح نہیں ہو سکی، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ آپ اسی طرح خدا کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے ہیں جس طرح اس سے پہلے قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، قوم ثبوت کی طرف، قوم لوط کی طرف، اور اس طرح کی بہت سی اقوام کی مثالیں دی گئیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی تھی کہ جس طرح اتمام حجت کے بعد ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، آپ کی قوم پر بھی اسی طرح سے عذاب آئے گا۔ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک عالمی نبوت تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے تین گروہوں کا انتخاب کیا گیا۔ پہلا گروہ مشرکین کا تھا، دوسرا گروہ یہود و نصارہ کا تھا جو اس وقت عرب کے اندر آباد تھے، اور تیسرے وہ سلطنتیں تھیں جو سعودی عرب کے، یا آپ کہیں جزیرہ نما عرب کے، اس زمانے کے لحاظ سے گرد و پیش میں آباد تھیں۔ ان سلطنتوں میں سے آٹھ کا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اور ان کو خطوط لکھے، یہ پیغمبر کی طرف سے اقدام ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان میں سے بعض اقوام نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ اب انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس سزا کا نفاذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کیا گیا۔ صحابہ کرام نے ان آٹھ سلطنتوں سے آگے قدم نہیں رکھا جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے، خطوط لکھ کر واضح کر دیا تھا کہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے تمہیں دعوت پہنچا دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ ان کو پانچ ہجری میں خطوط لکھے گئے، چار پانچ سال موقع دیا گیا اس کا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ان کے حکمران اگر کوئی اپنی طرف سے بات کہنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں، اس کے بعد یہ اقدام ہوا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی نوعیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی جزا و سزا کی ہے،
ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد بنو عباس کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، بنو امیہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، یا پھر ہماری بات کی ہسٹری تو ان چیزوں سے بری پڑی ہے، کبھی محمود غزنوی وہاں سے چلے آتے ہیں یہاں پہ، کبھی محمد بن قاسم وہاں سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں پہ یہ بات واضح نہیں تھی جو آج جاوید احمد غامدی صاحب پہ واضح ہوئی؟
دیکھیے بات یہ، جس وقت دین زیر بحث آئے گا تو اس میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جن لوگوں کو مامور کیا، جیسے صحابہ کرام تھے، کسی مشن پر تو کس مقصد کے لیے مامور کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی، اس عظیم سلطنت کے قیام کے بعد تمام اقدامات دین سے پوچھ کر نہیں کیے گئے۔ ایک بہت بڑی سلطنت جب اس زمانے میں قائم ہوئی تو اس نے اپنی سرحدوں کو وسیع بھی کرنا چاہا، اس میں بعض موقع ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جس میں جو پہلی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ, وہ تو آج بھی کی جا سکتی ہے, قیامت تک جاری رہ گئی. میں پھر بار بار عرض کر دوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو مقاصد کے لیے قرآن میں جہاد کا حکم ہے, ایک ظلم اور عدوان کے خلاف, یہ ابدی حکم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, یہ مجھے بھی حق ہے, آپ کو بھی حق ہے کہ اگر ریاست قائم ہو جاتی ہے تو ہم اس نوعیت کا جہاد کر سکتے ہیں, اس کا دروازہ بند نہیں ہے, یہ دین کا ابدی حکم ہے. لیکن کفر اور شرک کے خلاف جنگ یہ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر بھی کب کرتے ہیں, جب وہ حجت تمام کر دیتے ہیں. کن کن قوموں کے خلاف کرتے ہیں, جن کو اللہ متعین کرتا ہے, اس کا اذن بھی خدا دیتا ہے, اس کے لیے مامور بھی وہی کرتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ
نہیں, لیکن صحابہ کرام کا تو آپ نے بتایا کہ چلو وہ تسلسل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا, لیکن اس کے بعد جو میں آپ سے گزارش کی کہ یہ پوری اسلامی تاریخ میں جو اس طرح کی ہستیوں نے یہ کیا ہے, یہ کیا اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا؟
بہت سی جگہوں پر اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے, بعض جگہوں پر جائز اقدام بھی ہوئے. میں نے عرض کیا نا کہ بعض جگہوں پر ظلم و عدوان ہو گیا, زیادتی ہو گئی, مسلمانوں کے کسی خطے پر حملہ کر دیا گیا, یا یہ محسوس ہوا کہ بعض جرائم پیشہ لوگ مسلمانوں کی سرحد کے اوپر کچھ اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, تو اصل میں پھر ان تمام اقدامات کا الگ الگ جائزہ لینا چاہیے. اور میں نے گزارش کر دی ہے کہ اس زمانے میں سلطنتیں بنتی تھیں, برطانیہ یہاں آیا, آپ کو معلوم ہے ہالینڈ نے حکومت کی اور بہت سی قوموں نے حکومت کی, وہ تو زمانہ فتوحات کا زمانہ.
اگر مسلمانوں کے کسی خطے پہ حملہ ہوا ہو تو پھر جواب دینا جائز ہو جاتا ہے.
یہ بات یہ کہ حملہ ظالمانہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ظلم کا ارتکاب کیا ہو. اسلام اصل میں مسلمانوں کا خطہ, غیر مسلموں کا خطہ, معاملے کو اس میں تقسیم نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے ظلم جس نے بھی کیا ہے آپ کو اس کے خلاف جنگ کا حق حاصل ہے, اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو بعض حالات میں آپ پر جنگ کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ جس نے حملہ کیا ہے, آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے, آپ کی طرف سے غلط اقدامات ہو رہے تھے, کوئی دوسری قوم آپ کو سزا دینے کے لیے آ گئے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا.
اچھا اب یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ظلم امریکہ کر رہا ہے
بعض جگہوں پر, اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور
اسرائیل کر رہا ہے,
اسرائیل کی تائید کرنے کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے زیادتی ہوئی,
تو پھر کیوں نہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں؟
آپ کو حق حاصل ہے آپ جنگ کریں, لیکن آپ کو حق حاصل ہے بطور فرد, مجھے حق حاصل ہے بطور فرد, مسلمان امت کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے, وہ فیصلہ کریں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان امت کو کہیے وہ فیصلہ کرے.
یہاں پہ اب جو میری حکومت ہے, مسلمان حکمران ہے, فضا بن گئی ہے, جہاد فرض بن گیا ہے, وہ اعلان نہیں کر رہی, اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر رہی, تو پھر کیا ان مسلمان حکمرانوں کے خلاف جہاد فرض نہیں ہو جاتا؟
کیسے معلوم ہوا کہ فضا بن گئی ہے اور فرض ہو گیا ہے, اس کا فیصلہ کس نے کیا؟
ظلم ہو رہا ہے, عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے, مسلمان ممالک پہ قبضے ہو رہے ہیں.
معاف کیجئے گا, تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو متعین کرنا, اور متعین کر کے یہ طے کرنا کہ اب ہم پر یہ چیز فرض ہو گئی ہے, اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ مسلمانوں کے ارباب ہر وقت اس کا فیصلہ کریں. میں اور آپ تو صرف رائے دے سکتے ہیں.
مسلمانوں کے اکابر علماء کہہ رہے ہیں کہ فرض ہو گیا ہے, لیکن میری حکومت اعلان نہیں کر رہی, اپنا فرض پورا نہیں کر رہی, تو کیا پھر اس کے خلاف
مسلمانوں کے اکابر علماء کو ارباب حل وقت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, انہیں بتانا ہوگا کہ جہاد فرض ہوتا ہے تو اس کے شرائط و حدود کیا ہیں, پھر جائزہ لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اہل سیاست بیٹھیں گے, ذمہ دار لوگ بیٹھیں گے, وہ بیٹھ کر جائزہ لیں گے, اور کس سطح پر بیٹھیں گے. اگر مسئلہ امت کا ہے تو پوری امت کے اکابر کو بیٹھنا چاہیے, اگر مسئلہ پاکستان کا ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو بیٹھنا چاہیے. یعنی عوام کا اعتماد جس قیادت کو حاصل ہے, ہمارے ہاں کوئی علماء کا الگ منصب نہیں ہوتا. علماء کیا ہیں؟ دین کے جاننے والے ہیں. جس طریقے سے آپ سائنس کے ماہرین کو دیکھتے ہیں, طب کے ماہرین کو دیکھتے ہیں, ان کا کام رائے دینا ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ہم جنگ کا اقدام کریں؟
تو میرے اب دینی احکامات کا فیصلہ بھی زرداری صاحب اور جمشید دستی جیسے لوگ کریں گے
یقیناً,
علماء کی بجائے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت نے کس کو منتخب کیا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے. جب وہ علماء کو منتخب کرے گی تو علماء کر لیں گے. بات یہ کہ علماء کا کام دین کا حکم بتانا ہے, اس پر عمل فرد نے کرنا ہے. نماز آپ کی جگہ عالم نہیں پڑھے گا, وہ اپنی نماز پڑھے گا, آپ کو بتائے گا آپ کو نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے اجتماعی زندگی سے متعلق احکام کے بارے میں بھی وہ بتائے گا. میں نے عرض کیا ہے کہ جہاد محض ظلم کے ہو جانے سے فرض نہیں ہو جاتا.
ناظرین, جاوید غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیمات اور اجتماعی معاملات سے متعلق بات بتانی ہے علماء نے, لیکن اس پہ عمل کریں گے حکمران. ایک وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ جب علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے اور اس کے خلاف جنگ یا جہاد فرض ہے اور ہماری حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی, تو کیوں نہ اس حکومت کے خلاف پھر جہاد کیا جائے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو آپ علماء کا منصب مانتے ہیں نا کہ دین کے معاملے میں اور اجتماعی معاملات میں بتانے والے وہ ہوں گے کہ کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے.
وہ بتائیں گے، دلائل دیں گے، اس کے دلائل کا جائزہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے. وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، انہوں نے دلیل کی بنیاد پر بات کہی ہے. ایک ڈاکٹر مجھے رائے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے مرض کی یہ تشخیص کر رہا ہوں، اس تشخیص کو قبول کرنا نہ کرنا میرا حق ہے، میرا کام ہے کہ میں کسی دوسرے عالم سے بھی پوچھوں. تو جس وقت کوئی اجتماعی معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا اور اس میں کوئی دین کا پہلو بھی زیر بحث ہوگا تو علماء سے ضرور رائے لینی چاہیے، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ رائے دینا. اور اگر ان کے خیال کے مطابق کوئی غلطی ہو رہی ہے تو لوگوں کو اس کے نتائج سے خبردار کرنا. قرآن مجید نے ان کی ذمہ داری کو ایک لفظ سے بیان کر دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے. جس طریقے سے ایک صحافی کیا کرتا ہے، آپ ایک صحافی ہیں، آپ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ تجزیہ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. آپ بعض موقعوں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ پالیسی یہ ہونی چاہیے، لیکن کیا اس پالیسی کے نفاذ کا حق بھی آپ کو دے دیا جائے؟ آپ کا کام یہ کرنا ہے، علماء کا کام بھی یہی ہے. وہ در حقیقت ایک علم کے ماہرین
نہیں، علم کے ماہرین ہیں اور ان کا کام انذار ہے، لیکن ان کی اکثریت بتا رہی ہے کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، ہندوستان ظلم کر رہا ہے. ان کی اکثریت بتا رہی ہے کہ مجاہدین اور طالبان ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی غلط ہے اور امریکہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. خود یہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی اس پالیسی کی تائید نہیں کی ہے، بلکہ ری وزٹ کرنے کا اس پارلیمنٹ نے ان کو تلقین کی ہے اپنی قرارداد میں. اس کے بعد بھی یہ حکومت امریکہ کے ساتھ کڑی ہے. تو میں یہی سوال ہے کہ کیوں نہ پہلے اس حکومت کے خلاف جہاد کیا جائے، اور یہی مجاہدین اور طالبان کی دلیل ہے.
اس حکومت کے خلاف جہاد کیوں کریں گے؟ پارلیمنٹ، آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ تائید کر چکی ہے علماء کی رائے کی. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، اگرچہ اس بات کی تائید نہیں کی گئی تھی، صرف یہ کہا گیا تھا کہ جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس پالیسی کو ہمیں ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہاں کہاں اقدامات کی غلطی ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں کبھی اس بات کی تائید نہیں کی، میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں تو ضرور بتائیے گا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے اور ساری مسلمان امت کو اب کھڑے ہو جانا چاہیے، ہم اس قابل ہیں کہ ہم امریکہ کو چیلنج کریں. یہ پارلیمنٹ نے کیا، یہ آج تک کسی مسلمانوں کے اجتماعی پلیٹ فارم پر بھی نہیں ہوا. تو اگر فرض کر لیجئے کہ پارلیمنٹ اس کی قائل ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ہے حکمران باقی نہیں رہیں گے. لیکن اگر پارلیمنٹ قائل نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جہاد کریں گے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کی آخری حد یہی ہے. خدا نے آپ کو جو بات کہی ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دعوتی منصب کو بھی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، توجہ دلانا ہے، آپ اپنا یہ کام کیجئے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا. تو علماء کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے علماء کی رائے کا جائزہ لینے کا حق ہے، آپ کو بھی جائزہ لینے کا حق ہے. علماء کے کہہ دینے سے کوئی حق کا فیصلہ نہیں ہو جاتا.
ہمیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، لیکن مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی وہ تو آپ جیسے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ظلم کا ارتکاب ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کے ہاتھوں، تسلیم کرتے ہیں نا آپ بھی؟
جی، ان کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ظلم کرتے ہیں. یعنی ہمیں دیکھیے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مسلمان حکومتیں بھی ظلم کرتی رہی ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں اس وقت بھی بعض اقدامات ایسی کرتے ہیں کہ جن کی کوئی تائید نہیں کر سکتا، سازشیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بعض ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو اقدامات سرتسر ظالمانہ ہوتے ہیں. اصل میں دنیا میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے،
چلے ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ شرائط پورے نہیں ہوتے، اس حکومت کی مجبوریاں ہیں کہ یہ مجاہدین کے ساتھ کڑی ہو کر امریکہ کو للکارے، اس کے مقابلے میں آ جائیں.
یہ میں قطع کلامی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی حکومت فیصلہ کرے اور مجاہدین اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یعنی یہ ترتیب الٹ کیوں گئی ہے؟ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہے، وہ نظم اجتماعی فیصلہ کرے، اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم پر جنگ کرنا فرض ہو گیا ہے یا ہمیں اب جنگ کرنی ہے.
نہیں، چلو وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.
تو میرا کام توجہ دلانا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی میں مجاہد کیسے ہوگا؟ ان کا پھر مبلغ بننا ہے.
میں بات دوسری عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے چلو یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ آ کے ان کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر لیں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ حکومت یہ زیادتی کر رہی ہے کہ وہ جا کے اس امریکہ کے ساتھ کڑا ہو گیا ہے. وہ جب مسلمانوں پہ بمباریاں کرتا ہے تو یہ اس کو فیسلٹیز دیتا ہے، اس کو اپنی زمین پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ مجاہدین کہتے ہیں، وہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں نام کے مسلمان ہیں لیکن یہ منافقین ہیں، یہ مرتدین ہیں، اور ان کو بھی اس طرح مارنا ضروری ہے جس طرح غیر مسلموں کو مارنا ضروری ہے. یہ بات تو بڑی لاجیکل لگتی ہے.
یہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، مجاہدین جن کو آپ کہتے ہیں وہ از راہ کرم یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ریاست کے سامنے سرنڈر کریں، مسلمانوں کو موقع دیں کہ وہ اس معاملے پر غور کریں، تو حکومتیں بھی مجبور نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ہماری حکومتیں سب کچھ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس مجبوری اور ذلت تک پہنچایا کس نے ہے؟ ان لوگوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے یہ اقدامات کر ڈالے، قبل از وقت کر ڈالے. آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جب آپ جنگ چھیڑ دیتے ہیں کسی بہت بڑی طاقت کے خلاف، تو اس وقت حکومتوں کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ لوگ مجرم نہیں ہیں جنہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ پہلے حکومتیں اپنی سطح پر فیصلہ تو کر لیں، پہلے یہ بات طے تو کر لیجیے کہ جنگ چھیڑنی ہے. آپ جنگ چھیڑتے وقت تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے کیا اقدام کر ڈالا ہے. اب اس کے بعد جب جنگ چھڑے گی تو جس کے خلاف آپ جنگ چھیڑیں گے وہ اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھا.
ان حالات کے ذمہ دار یہ حکومتیں ہیں، مغربی اور خود مسلمانوں کی حکومتیں یا یہ مجاہدین ہیں. آپ تو ایسا فرما رہے ہیں جیسے کہ اس یہاں تک نوبت ان کی وجہ سے پہنچی.
اس میں شکی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی غلط اقدام عالمی سطح پر ہوا تھا، تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ تھا، اس کے جواب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ رائے عامہ کو منظم کیا جاتا، سیاسی سطح پر مزاحمت کی تحریکیں اٹھتی، پوری دنیا میں ہم اپنا پیغام اور اپنی دعوت دے کر پہنچتے. میں وہاں سے بات شروع کر لیتا ہوں جہاں سے یہ سارا قضیہ پیدا ہوا ہے. یہ الزام لگا دیا گیا کہ 9/11 کا حادثہ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے. اسامہ بن لادن سامنے آتے، اپنے آپ کو پیش کرتے دنیا کے سامنے اور کہتے کہ میں عالمی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا جرم ثابت کیجیے.
کون سی عالمی
اگر
عدالت
اگر یہ غلط تھا، دنیا کے اندر کوئی پلیٹ فارم بن سکتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے
کوئی ہے ایسا پلیٹ فارم جس پہ انصاف مل سکے.
بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر انصاف کسی بھی عدالت میں نہیں ملتا ہے تو آپ نے اپنی عدالتیں کیوں برپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ اور پھر کیا انصاف اگر نہ ملے تو ایک پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے؟
تو وہ تو طالبان نے پیش کی.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بے گناہ تھے،
طالبان
صورتیں ہیں نا، اگر آپ بے گناہ تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے میدان میں آنا چاہیے تھا اور سارے نتائج خود.
طالبان نے تو یہ پیشکش کی تھی نا کہ کسی غیر جانبدار ملک کے ذریعے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ تو امریکہ نے وہ بات نہیں مانی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر نہیں مانی تو اس کے بعد بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ یہ اقدام کرتے. آپ کو چاہیے تھا آپ اپنی حکومت کو توجہ دلاتے، آپ مسلمان حکومتوں کو توجہ دلاتے، آپ وفود بھیجتے، آپ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے، آپ اپنے میڈیا کو استعمال کرتے، آپ یہ کہتے کہ ظلم کا ارتکاب ہونے جا رہا ہے. ان کو کیا حق ہے اس طرح کا فیصلہ کرنے کا؟ یہ پہلے عدالت سے فیصلہ لیں اس بات کا، پھر آپ کو یہ جہاد کرنا تھا. جب آپ تلوار اٹھا لیں گے، بندوق اٹھا لیں گے، اس کے بعد حکومتوں کے لیے جو مجبوریاں اور بے بسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں اس کے باوجود یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس وقت ہمارے ہاں فوجی حکومت نہ ہوتی، ہمارے ہاں استبدادی حکومت نہ ہوتی، تو ہماری پارلیمنٹ کے فیصلے بہت مختلف ہوتے. میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری پارلیمنٹ یہی فیصلہ کرتی تب بھی اس کے اتنے برے نتائج نہ نکلتے. ہمارے ہاں تو اور بڑی بدقسمتیاں ہیں. یہ حق اصل میں حکومت کو نہیں.
آپ بھی مانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے فیصلہ غلط کیا؟
میرے نزدیک جلد بازی میں بھی کیا، غلط بھی کیا، اور وہ فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے.
جب ان کا فیصلہ غلط ہے تو پھر طالبان اور مجاہدین اور دینی جماعتوں کا موقف ٹھیک ہے نا؟
دیکھیے بات یہ، ایک فیصلے کے غلط ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور ریاست سے بغاوت کر دیں، آپ مسلمان قوم سے بغاوت کر دیں، آپ ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں جس کے اثرات اسلام پر بھی ہوں، مسلمانوں پر بھی ہوں، مسلمان امت پر بھی ہوں، آپ پوری دنیا میں اسلامی دعوت کے لیے خطرہ بن جائیں، آپ اسلام کی بدنامی کا باعث بن جائیں.
ناظرین، سوال سے سوال نکلتا ہے، اور اب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کفار اور ظالموں کے صف میں کڑی حکومت کے خلاف اقدام فرض کیوں نہیں بن جاتا؟ جاوید احمد غامی صاحب نے اس کی کافی حد تک جواب تو دے دی، لیکن میرا اطمینان نہیں ہوا ہے. یہ سوال ایک نئے انداز سے ان کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ یا غیر مسلم یا جارحین کی صف میں کڑی ہونے والی مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بھی جہاد فرض نہیں ہو جاتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو ڈاکٹر نجیب اللہ تھے، ببرک کارمل تھے، اور یہ سب لوگ، اور اس وقت جب مجاہدین ان کے خلاف لڑ رہے تھے تو سب لوگ ان کو شاباش دے رہے تھے، اور یہی دلیل دی جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے وہ نام کے تو مسلم ہیں لیکن وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، جارحین کے ساتھ ہے. اس لیے سب علماء، سب دانشور پاکستان کے وہ اس حوالے سے متفق تھے. اب وہی سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف جہاد فرض تھا تو امریکہ کا ساتھ دینے والے حامد کرزئی اور امریکہ کا ساتھ دینے والے آصف زرداری کے خلاف جہاد کیوں فرض نہیں ہے، اور اگر اس وقت افغان حکومت یا کشمیری پولیس جو تھی یا ان کی جو فوج تھی اگر ان کے خلاف جہاد فرض تھا تو پھر امریکہ کا ساتھ دینے والی افغان فوج اور پاکستانی فوج کے خلاف جہاد فرض کیوں نہیں ہے؟
یہ سوال آپ مجھ سے تب پوچھتے جبکہ میں نے یہ کہا ہوتا کہ فرض تھا، یعنی میرے نزدیک تو اس وقت بھی غلط حکمت عملی اختیار کی گئی، اس حکمت عملی کے نتائج جو ہم آج بھگت رہے ہیں.
نہیں جیسے بھی، تو وقت گزرنے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اختلاف کیا،
میں نے تو اس زمانے میں بھی اختلاف کیا تھا، میرا اختلاف تو ریکارڈ پر موجود ہے. میں نے تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ ہم در حقیقت ایک بڑے فساد کے بیج بو رہے ہیں. جب آپ مذہبی بنیاد پر قائم ہونے والی تنظیموں اور جماعتوں کی سرپرستی کریں گے، ان کو ہتھیار دیں گے، ان کو لڑنے کے لیے آمادہ کریں گے، تو پھر آپ ایک ایسے فساد کی بنیاد ڈالیں گے جو صدیوں تک قوموں کو متاثر کرتا ہے. اس وقت بھی صحیح طریقہ یہ تھا کہ اس کا جائزہ لیا جاتا. بدقسمتی یہ تھی کہ حکومت اس وقت بھی ہماری افواج کے پاس تھی، اس وقت بھی پارلیمنٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ وہ فیصلہ کرتی کہ اس وقت کیا کرنا ہے. اگر فرض کیجئے آپ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا تو دو شکلیں تھیں، یا تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت باقاعدہ اعلان جنگ کرتی اور خود جنگ کرتی، ہماری فوج موجود تھی اور اللہ بھی تائید کرتا اگر فرض کیجئے یہ فیصلہ ہو جاتا قومی سطح پر. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ آپ یہی طریقہ اختیار کرتے جو آپ نے کیا، لیکن اس وقت افغانستان کی ایک عبوری حکومت بناتے، ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نظم دیتے، یہ فیصلہ کرتے اس وقت جتنے لوگ بھی موجود تھے کہ یہ لوگ ہیں جو قوم کا اعتماد رکھتے ہیں، افغانستان کی قوم کا اعتماد رکھتے ہیں، اب دنیا ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنے ملک کو آزاد کرا سکیں. اگر یہ طریقہ آپ اختیار کرتے جو دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو خدا کے پیغمبروں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو آپ اس فساد کی بنیاد نہ ڈالتے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے مقاصد تنہا یہ نہیں تھے. جب مقاصد آپ کے ہوں کچھ اور، آپ اظہار کچھ اور چیزوں کا کر رہے ہوں، اس وقت پھر منافقت وجود میں آتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ منافقت کے نتیجے میں وقتی طور پر تو کامیابیاں حاصل ہو جایا کرتی ہیں، لیکن وہ پائیدار کامیابیاں بھی نہیں ہوتی اور وہ قوموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں.
اگر مقاصد اور عمل کے فرق پہ آپ بات کریں تو آپ جیسے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مقصد اصل میں امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے، مقصد اصل میں پاکستانی حکومت کو خوش کرنا ہے، لیکن اس کے لیے دینی تعویلات کا سہارا لیا جا رہا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں تو دین بیان کر رہا ہوں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میری پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے. میں نے دین کو کیسے سمجھا ہے ایک ایک شخص اس کو جانتا ہے، کب کب کیا بیان کیا ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے. میں یہ باتیں آج نہیں کہہ رہا ہوں، ہر دور میں میں نے کہی ہیں، اس زمانے میں بھی کہیں ہیں جب سب کچھ ہو رہا تھا. اور معاف کیجئے گا کہ جب آپ کسی کی نیت یا کسی کے محرکات کو طے کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے نا اس کے عوامل کیا ہیں. میں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ تو اب ایک حقیقت بن کے سامنے آئی.
پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی باتیں کہتے رہے.
یہی باتیں کہتا رہا ہوں. دیکھیے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے اوپر شدید ترین تنقیدیں میں نے اس وقت کی ہیں جبکہ وہ اپنے عروج پر کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے آئین توڑا تو میں نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا ارتکاب کیا گیا ہے. جب انہوں نے جمہوری اقدار کو پامال کیا تو میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے بڑی اس سے دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ اگر کبھی بات بھی ہوئی تو ان کے سامنے جو دین کی حقیقت ہے اس کو واضح کرنے کی.
پھر اپنے دیگر مخالفین کی طرح انہوں نے آپ کو کیوں جو ہے جلاوطن نہیں کیا اور جیل میں کیوں نہیں ڈالا؟
میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں بھائی، میں کوئی صحافی بھی نہیں ہوں، میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتا. مجھے اپنی بات دلائل کے ساتھ کہنی ہے. اب بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو جب میں اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کروں گا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے.
اور یہ آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر شپ کس دلیل کی بنیاد پہ دے دی؟
تو ان سے پوچھئے، میں نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں کی تھی، میں نے آپ سے بھی نہیں یہ کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی اہتمام کیجیے. بات یہ ہے کہ مجھ سے تو میرا منصب یہ ہے کہ میں دین کو سمجھوں اور جہاں مجھے موقع ملے میں دین کو سمجھاؤں. ایک آئینی ادارہ پاکستان میں موجود ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، پرویز مشرف صاحب کا بنایا ہوا ادارہ نہیں ہے. اس ادارے میں اگر مجھ سے دین کی کوئی خدمت انجام دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو میں دین بتاؤں گا.
نہیں وہ تو جب وہ ملیں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں دی وہ منصب، لیکن آپ نے قبول کیوں؟
اسی اصول کے اوپر آپ مجھے آج دین کی بات مجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا. ریاست سمجھنا چاہتی ہے اس کو سمجھاؤں گا. آج کی حکومت سے مجھے 10 چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کبھی دین مجھ سے یہ میرا منصب ہے، میری ذمہ داری ہے.
اچھا اگر ہماری ریاست آج امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کرے افغانستان کی آزادی کے لیے یا کشمیر کی آزادی کے لیے ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، تب تو آپ ساتھ دیں گے نا؟
بات یہ ہے کہ جب ریاست کی سطح پر یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ریاست کا دست و بازو بنوں. لیکن اگر میں اس موقع پر بھی یہ محسوس کروں گا کہ ریاست نے ایک فیصلہ صحیح اصولوں پر نہیں کیا تو اس پر بھی تنقید کروں گا. ویتنام کے خلاف امریکہ نے فیصلہ کر لیا جنگ کرنے کا. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جیلوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا یہ ظالمانہ جنگ ہے. تو ہر جنگ جب ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنا ضروری ہے، فیصلہ ضروری نہیں صحیح ہو، اس فیصلے پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے. تنقید کا حق مجھے حاصل ہے اور اگر کوئی غلط کام ہوگا تو اس غلط کام کا ساتھ نہ دینے کی میری ذمہ داری بھی اپنی جگہ قائم رہے گی, کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے.
حکومت پاکستان سے اور ریاست سے آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کیا یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اقدام کرے اور جہاد ڈکلیئر کر لے, یا افغانستان کی آزادی کے لیے وہ کریں, یا کہ اس کو
سب سے پہلا مطالبہ یہ کروں گا کہ پاکستان اپنے اندرونی حالات پر توجہ دے, اپنی معیشت کو بہتر کرے, اپنے اقتصادیات کی طرف توجہ دے, اس قوم کو تعلیم یافتہ بنائے. ہماری اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے اور اقتصادیات ہونی چاہیے. وہ قومیں جو اپنے داخلی معاملات پر پہلے قابو نہیں پاتی اور جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی تباہی کے حوالے کرتی ہیں اور دنیا کے اندر بھی تباہی پھیلاتی ہیں.
تو اس کو نہ ہندوستان کرنے ہمیں دے رہا ہے, نہ امریکہ کرنے دے رہا ہے. ادھر سے وہ آ رہا ہے, اس کی نظر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ اسلام آباد میں ہے. ادھر سے ہندوستان پانی بند کر رہا ہے, ملک کو ہمارا سائرہ بنا رہا ہے, پاکستان کو ہضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم تعلیم کی اور ترقی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور ادھر سے وہ ہمیں ہڑپ کر جائیں؟
اگر یہ سب کام آپ نے کیے ہوتے تو دنیا کے اندر آپ ایک باوقار قوم ہوتے, باعزت قوم ہوتے. جب قوم وجود میں آ جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. دنیا میں اس سے پہلے بھی قومیں جیتی رہیں. قومیں سچائی پر جیتی ہیں تو ابدی زندگی پاتی ہیں. قومیں منافقت پر نہیں جیتیں, جھوٹ پر نہیں جیتی. آپ کو سچائی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے. اس کے حالات اور مواقع خدا پیدا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, مذہب اور اسلام کی باتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن جس وقت آپ اقدامات کرتے ہیں تو اس وقت آپ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی تائید اور قوت بھی پیچھے شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تدبیروں کو ناکام کر دیتا ہے دشمنوں کی جب آپ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صبر کے ساتھ انتظار کرو گے کہ صحیح وقت پر اقدام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. جن کے ساتھ خدا ہوگا ان کے خلاف کوئی اقدام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب آپ غلط تدبیریں کرتے ہیں, منافقانہ طریقے اختیار کرتے ہیں, جب آپ اصولوں کو توڑتے ہیں, آپ دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, پھر خدا کی تائید بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کا پانی بھی بند ہوتا ہے, آپ کے یہاں قحط بھی آتا ہے, پھر آپ کے یہاں بجلی کو بھی لوگ ترستے ہیں, اور پھر اس کے بعد قوم بھی اس حالت کو پہنچ جاتی ہے.
ناظرین, جاوید غامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومیں جھوٹ اور منافقت کی بنیاد پہ نہیں جیتتی. اللہ نے بھی منافق کی سزا سخت بیان کی ہے, کفار سے بھی سخت. اس کا منزل اللہ نے قرار پیا ہے فی الدرک الاسفل من النار. طالبان یا مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ ان منافقین کے ساتھ ان کی منافقت کی بنیاد پہ جنگ ہونی چاہیے. اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا منافقین کے ساتھ جنگ کو وہ جائز سمجھتے ہیں, یہ ناجائز؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام غامدی میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب, یہ جو منافقین ہوتے ہیں اللہ نے بھی ان کی سخت سزا بیان کی ہے, اور آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ منافقت کے ساتھ قومیں نہیں کامیاب ہو سکتی. یہ مجاہدین اور یہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رولر ہے, یہ جو امریکہ کا ساتھ دینے والے ہیں, دراصل یہ منافق بن گئے ہیں اور یہ مرتد بن گئے ہیں, اس لیے ان سے لڑنا اور ان کو مارنا, وہ کفار سے پہلے ان کو اولیت دینی چاہیے. تو جب منافقت کی سزا اللہ نے آخرت میں وہ بیان کی ہے, تو کیوں نہ دنیا میں ان کو یہ سزا دی جائے؟
دنیا میں سزا دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے, وہ بھی خدائی ہو ہے. کفر کی سزا, شرک کی سزا دنیا میں بھی خدائی دیتا ہے, آخرت میں بھی وہی دے گا. نفاق کی سزا بھی وہی دیتا ہے, اس لیے کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ کسی کی نیت میں کیا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیں گے. تو دنیا میں تمام اقدامات ظاہر کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. ہماری جورسڈکشن طے کر دی گئی ہے. یہی جورسڈکشن ہے جس کے بارے میں غلطی ہو رہی ہے. یہ غلطی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے, اور اس غلطی نے اس دور میں
نہیں, لیکن منافق کو پہچاننے کے لیے قرآن نے اور رسول نے تو ہمیں ایک کلیہ بیان کیا ہے نا, قال اربع من کن فیہ کانت منافقا خالصا. وہ جو چار صفات اس کی بیان کی گئی ہیں, تو جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ منافق نہیں بن جاتے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق کے بارے میں اللہ خبر دیتا تھا, اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے معاملے میں احتیاط کرو. جہاں تک اقدام کا تعلق ہے, اقدام تو خدا ہی کرے گا. جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے اس طرح کے لوگ منافق ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں, ان کے مکر اور فریب میں نہ آئیں. یہ تو آپ کا حق ہے, کہ آپ کسی کی منافقت سے بچنے کے لیے جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. آپ جب کسی کو مارنے کا اقدام کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی اقدام ہے؟ یعنی جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو مار دینا اگر ہم نے غلط اقدام کر کے مار دیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کے کچھ حدود ہیں, اس کے کچھ قاعدے بنائے گئے ہیں. تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ صرف وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو خدا نے طے کر دیے. چنانچہ دیکھیے کیا طے کیا ہے, قتل کی سزا اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہ بیان کر دیا قرآن مجید نے صرف دو جرائم میں, اور وہ بھی ریاست عدالت میں مقدمہ چلا کر دے سکتی ہے. اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو, اس نے زمین پر کوئی فساد برپا کیا ہو جس کی ظاہری طور پر تحقیق کر کے عدالت اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس نے نیوسنس پیدا کی ہے, لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنا ہے, اس کے علاوہ آپ کسی شخص کی جان نہیں لے سکتے.
اب جان کی قتل کے بدلے میں تو آپ قتل کر سکتے ہیں نا. اب جو بندہ سی آئی اے کا اور امریکیوں کا ایجنٹ بن کے وزیرستان میں مسلمانوں کے خلاف اس کی جاسوسی کرتا ہے, اس کے لیے چپ رکھتا ہے جس پہ پھر امریکی کارروائی کر کے بے گناہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, تو کیا وہ بندہ قتل کا ذمہ دار نہیں ہوا؟
اس کے خلاف مقدمہ چلائیے, باقاعدہ ریاست ہے پاکستان. وزیرستان کس کا حصہ ہے؟ وزیرستان کہیں مریخ پر پایا جاتا ہے یا پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے؟ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے, اور آپ کے نزدیک اس نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا.
ان کے ہاں علماء کی شورا ہوتی ہے, وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ یہ اختیار کرتے ہیں.
یہ اختیار ریاست نے ان کو دیا ہے, وہاں کے علماء کی شورا کو پاکستان کا آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ لوگوں پر مقدمے چلائے اور ان کو سزا دے دے.
تو آپ کے پاکستانی ریاست نے اور اس حکومت نے کیا کبھی کسی کو شرعی بنیادوں پہ سزائیں دی ہیں؟
بہت سے
کبھی قاتل کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں پاکستان میں؟
قاتل کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تو خیر قرآن میں بیان نہیں ہے.
یہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں,
اس کی شرائط حدود پورے نہیں ہوتے, ورنہ آپ کے ہاں یہ سزا تو موجود ہے. اس وقت جو آپ کا
ابھی تک پاکستان میں کوئی چور نہیں پکڑا گیا.
یہی بات یہ ہے کہ چور تو پکڑے گئے, لیکن جو آپ کے علماء ہی نے اس کے حدود شرائط بیان کیے ہیں حدود آرڈیننس میں, وہ پورے نہیں ہوتے. مجھے تو ان میں سے بعض حدود و شرائط سے ویسے بھی اختلاف ہے, لیکن وہ چونکہ پورے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے عدالتیں وہ سزا نہیں دے پاتی. یہ سزا آپ کے قانون میں لکھی ہوئی ہے, آپ کی عدالتیں قائم ہیں, وہ روز مقدمات سنتی ہیں, اور اگر اس طرح کا کوئی جرم کسی نے کیا ہے تو پیش کیجیے اس کو عدالت میں.
جاوید سر, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کے لیے جدوجہد ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے.
اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے غلبہ خدا کی طرف سے ایک ظہور پذیر ہونے والی چیز ہے, اس کو ہدف نہیں بنایا گیا. اسلام میں آپ کو دیا گیا ہے خدا کا پیغام پہنچاؤ, دلوں کو مخاطب کرو, عقلوں کو مخاطب کرو, لوگوں کے دل و دماغ کو بدلو, ان کو ایمان کی دعوت دو. جب ایمان کی دعوت لوگ قبول کریں گے اور اجتماعی حیثیت سے بہت بڑی تعداد میں قبول کریں گے.
قرآن کی آیت ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین,
وہی چیز ہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ حجت پوری کر دیتے ہیں تو ان کو لازماً خدا کی طرف سے غلبہ حاصل ہوتا ہے. وہ بھی خدا کی طرف سے حاصل ہونے والے غلبے کا بیان ہے, اور ان کے جو مخاطبین ہیں وہ اگر ان کا انکار کر دیں تو لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں. یہ وہ سنت الہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ سب پیغمبروں کے بارے میں رہی ہے. اصل میں اس سنت الہی کو ہم نے اپنا مقصد سمجھ لیا ہے.
نہیں تو
اور اس طرح بزوں میں خود رسالت کے منصب پر فائز ہو
نہیں
گئے.
رسالت کے منصب پہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان فائز نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہتا ہے, لیکن کیا ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟
ہمیں مسلمانوں کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن کس پر؟ دوسری اقوام پر غلبے کا کوشش کرنی ہے؟ تو مسلمان کیا کسی قوم کا نام ہے؟ مسلمان ایک مقصد اور ایک نظریہ اور ایک عقیدہ رکھتے ہیں, اس کا غلبہ لوگوں کے ذہنوں پر قائم ہونا ہے. اس کی جدوجہد کیجیے, اور اس کے لیے قرآن مجید دعوت کا لفظ آپ کو استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. غلبے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے آپ دوسرے کو محکوم اور مغلوب بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ لوگوں کو, دعوت دیجیے, اور یہ غلبہ قائم ہوگا آپ کے استدلال کے ذریعے سے.
چلو استدلال کے ذریعے یا دعوت کے ذریعے, لیکن کیا غلبہ اسلام کا اور مسلمانوں کا جہاد کے بغیر ممکن ہے؟
غلبے سے آپ کی مراد کیا, سیاسی غلبہ؟
جی
بات یہ کہ یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام خدا کے دین کو پہنچانا ہے, لوگ اس کو قبول کریں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں کس چیز کا غلبہ؟ اسلام کا
میرا کام سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, ہر جگہ پہ
اللہ کے دین پر
عمل کرنا بھی, اور اللہ کے دین کو غالب کرنا بھی ہے نا.
اللہ کے دین پہ عمل کریں گے نا آپ, اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیں گے. جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے وجود پر اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہوتا ہے, جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگوں کے وجود پر اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہوگا. یہ نتیجہ ہے جو آپ سے آپ نکلے گا. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ آپ کو خدا کا دین پہنچانا.
لیکن اس دعوت کی راہ میں جنگ و جدال کی نوبت نہیں آ سکتی.
دعوت کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو ظلم کا ارتکاب کرے گا. رکاوٹ بنے گا تو تب ہے نا. اس وقت تو دنیا نے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے تھے, ان کی یونیورسٹیاں کھلی تھیں, ان کے ادارے کھلے تھے, آپ دنیا میں جہاں چاہیں اپنی بات پہنچا سکتے تھے. ہم نے تو اپنے اقدامات سے اسلام کی دعوت کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں.
سب کہاں کھلے ہوئے ہیں ابھی. کمیونسٹ ممالک کی مثال تو خود آپ نے دے دی. امریکہ میں دیکھیں سب کچھ یہود کے قبضے میں ہیں, کہیں جو ہے مساجد کی میناروں پہ پابندی ہیں, کہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ کہیں ان کے پردے پہ پابندی, اور آپ کہہ رہے ہیں آزادی ہے اور موقع دیا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان اقدامات کو خود عالمی ضمیر رد کر دیتا ہے. مثال کے طور پر فرانس میں اسکاف کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا گیا اس کو برطانیہ نے قبول نہیں کیا, اس کو جرمنی نے قبول نہیں کیا, اس کو امریکہ نے قبول نہیں کیا. اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں مناروں کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا اس پر خود امریکہ نے تنقید کی. تو اگر اکا دکا اس طرح کے واقعات کہیں ہوتے ہیں تو ان واقعات کو بنیاد بنانے کی بجائے آپ مثبت چیزیں دیکھیے. آپ جہاں چاہتے تھے دنیا میں جا سکتے تھے, آپ اپنی بات ریڈیو پر کہتے تھے, ٹیلی ویژن پر کہتے تھے, آپ اخبارات نکالتے تھے, آپ رسائل نکالتے تھے, آپ پوری آزادی کے ساتھ مسجدیں بناتے تھے. انگلستان میں ایک ایک چپے پر مسجدیں بن رہی تھیں, امریکہ میں بن رہی تھیں. آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے؟ یعنی ہم غلاظت کی مکھی کیوں بن گئے ہیں کہ جہاں غلطی ہے وہاں صرف بیٹھیں گے؟ جو کچھ خدا نے اس دور میں ہم کو فراہم کر دیا تھا اس پر ہم خدا کا شکر کرنے کے لیے. ایک زمانہ پرسیکوشن کا زمانہ دنیا میں رہا ہے, آپ کہیں جا کے بات نہیں پہنچا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو اس موقع کے اوپر دریا بہا دیے اپنی فیاضی کے, یعنی اس نے ایسے آلات ایجاد کر دیے, اس طریقے سے دنیا کے دروازے کھولے کہ آپ پوری دنیا میں بات پہنچا سکتے تھے. اور معاف کیجیے گا, جن ملکوں میں حقیقت میں پرسیکوشن ہو رہی ہے ان کی تو آپ دوستی کا دم بھرتے ہیں, ان کے خلاف تو کسی نے کبھی جہاد نہیں کیا.
مثال
کے طور پر وہ کمیونسٹ ممالک, میں کسی کا نام لے کے آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا, کہ جن میں اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ بعض جگہوں پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے, آپ نماز پڑھنے کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کر سکتے, آپ حج پر جانے کا اہتمام نہیں کر سکتے, آپ قرآن مجید نہیں
شائع کر سکتے. جہاں میری دعوت کا رستہ روکا جائے پھر مجھے جنگ و جدال کی اجازت ہے؟
آپ کی ریاست کو, آپ کے نظم اجتماعی کو, آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر کہیں پرسیکوشن ہو رہی ہے, راستہ روکا جا رہا ہے, تو راستہ کھول دیں طاقت کے ساتھ. لیکن اس وقت تو دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے تھے جو ہم خود بند کر رہے ہیں اپنے لیے.
دنیا نے دروازے کھول دیے تھے اور ہم نے خود بند کر دیے. وہ بند دروازے کیسے دوبارہ ان کو کھولا جا سکتا ہے؟ اگر بات وہی بھی ہے جو جاوید غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم دین کو کس طرح غالب اور نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ فریضہ اقامت دین کیا ہے اور اس طرح کی یہ شہادت حق کیا ہے؟ ان سب اور اس سے متعلقہ دیگر موضوعات پہ بات ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے پروگراموں میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.